ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. راہ سلوک میں حضرات صوفیہ کے یہاں راہ سلوک طے کرنے والوں کو جو مختلف مجاہدات کرائے جاتے ہیں وہ چار ہیں: تقلیل طعام، تقلیل کلام، تقلیل منع اور تقلیل اختلاط مولانا. کھانا کم کھاؤ، کم بولو، کم سو اور لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کم کرو. یہ چار چیزوں کی طرف خاص طور پر رائے سلوک طے کرنے والوں کو متوجہ کیا جاتا ہے، اس کا اہتمام کرایا جاتا ہے. اب دیکھیے، کھانا پینا، سونا، بات کرنا، یہ جائز کام، لیکن اس کے باوجود ان جائز کاموں سے اس کو روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اجازت دی، اس کو جائز قرار دیا، مباحات میں شامل کیا، تو پھر اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کرنے والا کون؟ حضرت نے فرمایا کہ ہمارا نفس جو ہے وہ مباحات کے استعمال کرنے کے معاملے میں اعتدال پر قائم نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی، بولنے کی، سونے کی، لوگوں کے ساتھ میل جول کی جو اجازت دی ہے وہ انسانی ضرورت کے پیش نظر، کہ اس کے بغیر انسان اپنی زندگی گزار سکتا نہیں. لیکن انسان کے ساتھ جو نفس لگا ہوا ہے وہ نفس وہ ایسا ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے معاملے میں ضرورت کی حد تک قائم نہیں رہتا. حالانکہ جو چیز ضرورت کے پیش نظر مباح کی جائے، اس کی اجازت دی جائے، تو آپ جانتے ہیں فقہا کے یہاں اصول ہے، ضرورت و تتقدر و بقدر ضرورت، کہ جو چیز ضرورت کے پیش نظر اس کی اجازت دی گئی ہو وہ اتنی ہی دی جاتی ہے جتنی ضرورت ہو، اس سے آگے نہیں. یہاں ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جو حلال قرار دیا وہ انسانی ضرورت کے پیش نظر، لیکن انسان اپنے نفس کی خواہشات کے پیش نظر ان چیزوں کے استعمال کے معاملے میں اعتدال کی راہ پر قائم نہ رہتے ہوئے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کا یہ ان مباحات کے استعمال کا سلسلہ جو ہے اس کے ڈانڈے وہ معصیت سے مل جاتے ہیں، یعنی وہ گناہ کا ارتکاب کرنے لگتا ہے. اب اس کو اس گناہ سے باز رکھنے کے لیے، روکنے کے لیے گویا یہ تدبیر کی جاتی ہے، یہ ایک علاج کے طور پر ہوتا ہے. حضرت فرماتے ہیں جیسے ایک آدمی ہے، اس کو شوگر کی بیماری ہے. اب ڈاکٹر یا طبیب کے پاس جب جائے گا تو طبیب اور ڈاکٹر اس کو مٹھائی کھانے سے منع کرے گا. یہ جو اس کو مٹھائی کھانے سے منع کیا گیا، ایسا نہیں ہے یہ ڈاکٹر اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر رہا ہے، بلکہ اس آدمی کی اس بیماری کے پیش نظر اس کو وہ ایک پرہیز بتایا جا رہا ہے کہ تم جس بیماری کا شکار ہو اس میں مٹھائی کا استعمال کرنا اس بیماری کے اس کو بڑھائے گا، تمہاری تکلیف کے اندر اضافے کا سبب ہوگا، اس لیے تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ تم مٹھائی کا استعمال نہ کرو۔ یہ جو مٹھائی سے روکا وہ کوئی طبیب نے یا ڈاکٹر نے اس کو اس کے لیے حرام نہیں کیا کہ اللہ کی جائز کی ہوئی چیز کو حلال کی ہوئی چیز کو وہ حرام کر رہا ہے، نہیں، بلکہ یہاں اس کی طبیعت اور مزاج کے پیش نظر اس کا استعمال اس کے حق میں مضر تھا، اس معنی کر کے اس کو اس سے روکا گیا۔ تو یہ انسان کا نفس جو ہے وہ بھی ان چیزوں کے استعمال میں اپنے حدود کو اتنا پار کر جاتا ہے، آگے نکل جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ معصیت کا شکار ہوتا ہے، کھانے پینے کے معاملے میں اعتدال کی راہ پر قائم نہیں رہتا، سونے کے معاملے میں، اسی طرح بولنے کے معاملے میں، لوگوں کے ساتھ میل جول کے معاملے میں۔ اس لیے گویا تدبیر کے طور پر ان چیزوں سے منع کیا جاتا ہے تاکہ نفس اعتدال پر آ۔ حضرت نے اس کو جو ہے مثال سے سمجھایا۔ حضرت نے اس پوچھنے والے کو یہ کہا، یہ کاغذ ہے اس کو سیدھا کرو، اس کو سیدھا کرو، اور سیدھا کیا رکھا، جو مڑا ہوا کاغذ ہے اس کو آپ جب سیدھا کریں گے تو جب تک آپ اس کو سیدھا کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے ہیں وہاں تک تو سیدھا رہے گا، پھر جب چھوڑ دیں گے تو پھر وہی مڑ جائے گا۔ تو اب اس کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرف وہ مڑا ہوا ہے اس کی الٹی طرف اس کو موڑا جائے اور پھر چھوڑا جائے تو بالکل سیدھا ہو جائے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ آدمی ان چیزوں کے استعمال کے معاملے میں وہ حد سے جو آگے بڑھ جاتا ہے تو حضرات صوفیہ اس کے علاج اور تدبیر کے طور پر اور اس بیماری سے باز رکھنے کے لیے اس کو منع کیا تاکہ اس کا نفس جو ہے وہ اعتدال پر آ جائے۔ اسی لیے کھانے کے معاملے میں بھی یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ کم کھاؤ، اسی طرح سونے کے معاملے میں بھی تقلیل منع، اور کلام اور اختیارات کے سلسلے میں بھی۔ اب یہ جو چار مجاہدات ہمارے سلسلے کے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرتدہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھیے، یہ کھانے اور سونے میں کمی کے مجاہدے تو وہ ہیں جو اس زمانے میں لوگوں کے پاس کروائے جاتے تھے جبکہ ان کے قوا بڑے مضبوط تھے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہمارا زمانہ تو جو ہے قوا کی کمزوری کا ہے۔ اب اگر کسی کو یوں کہیں کہ بھائی 24 گھنٹے میں خالی 1 گھنٹہ ہی آپ سو سکتے ہیں اور پھر نہ سو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، بیمار ہو جائے گا، اور وہ جو تھوڑی بہت عبادت کر رہا تھا اس مجاہدے کے بعد اس عبادت کو بھی انجام دینے کے قابل نہیں رہا۔ اسی طرح کھانے کے معاملے میں کہ بھائی قوا کی کمزوری کی وجہ سے بھوک اور جو ہے کھانے کی کمی کو جیسا برداشت کرنا چاہیے نہیں کر پائے گا، اور اس کے نتیجے میں طبیعت اس کی خراب ہو جائے گی، اور تھوڑا بہت جو کچھ وہ دین پر عمل کر رہا ہے اس سے وہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لیے یہ دو چیزیں جو ہیں ان کے متعلق حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مجاہدات گویا اس زمانے میں نہیں کروائے جاتے۔ البتہ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرتدہ نے اس سلسلے میں بھی دو ضروری اصول بتلا دیے۔ کھانے کے معاملے میں تو یہ بتلایا کہ بھائی تقلیل طعام کی ضرورت نہیں ہے، البتہ آپ جب کھانا کھا رہے ہوں تو جب بھی کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہوتا ہے کھانے کے دوران کھاتے کھاتے ایک مرحلہ ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ آدمی کو اب آگے کھانے کے سلسلے کو میں جاری رکھوں یا بند کروں، اس سلسلے میں تردد ہوتا ہے۔ تو بس جب یہ تردد طبیعت میں پیدا ہو ہاتھ روک، بس ختم۔ اور اطیبا بھی یہی کہتے ہیں اگر آپ اسی کے مطابق کھائیں گے تو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں تو یہی ہدایت فرمائی۔ سونے کے معاملے میں آپ کی طبیعت اور آپ کے مزاج کے مطابق آپ اپنے معالج سے یا آپ کے فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، طبیب سے مشورہ کر کے، پھر آپ کو 24 گھنٹے میں کتنی نیند کافی ہو جائے گی، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، اس کے مطابق اپنے نیند کے اوقات مقرر کر لیں، اس سے زیادہ نہ سو. یہ زیادہ سونا جو ہے وہ بھی ایک بیماری ہے. لوگ یہاں آ کر کے یوں سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ زیادہ کر رہے ہیں، لیکن میں سب کو کہتا ہوں ذرا آپ سونے کا حساب لگاؤ، گھر پہ سوتے ہیں اس سے زیادہ یہاں سوتے ہیں. رات کو جو ہے ترائی وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد 2 گھنٹے وہ ہوئے، رات کے 2 گھنٹے کم سے کم، پھر صبح کو جو سوتے ہیں 4 گھنٹے وہ ہو گئے، 6، اور پھر جو ذکر کے بعد سوتے ہیں 1.5-2 گھنٹہ، 8 گھنٹے تو ہو گئے، اور بات تو اس سے بھی زیادہ نیند کر لیتے ہیں. نیند کا اتنا زیادہ کوٹا حاصل کرنے کے بعد بھی اس خوش فہمی میں رہنا میں کم سو رہا ہوں یہاں آ کے وہ زیادہ کر رہا ہوں، اس سے بڑا دھوکہ نقص کا اور کیا ہوتا. اس لیے ہاں یہاں تو کیا ہوتا ہے، وہ ذکر کے بعد بھی بیٹھے ہیں منتظر، کوئی ایک اللہ کا بندہ جری ایسا ہو ذرا جو اپنا بستر کھولے تو ہم بھی جو ہے اس کی پیروی کر سکیں. بھائی یہ پیروی جو ہے بستر کھولنے میں اور سونے میں نہیں کی جاتی، پیروی تو جو ہے نیکی کے کاموں میں کی جاتی ہے. ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ کو شوق ہونا چاہیے اس کو پڑھ کر کے، دیکھ کر کے کہ میں بھی قرآن پڑھوں. دو آدمی کھڑے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں، نفل میں قرآن سن رہے ہیں، تو آپ کو بھی شوق ہونا چاہیے بھائی آپ بھی کسی اپنے ایسے ساتھی سے جو آپ ہی لو ذرا ذرا مہربانی کرو کچھ قرآن سنا دو میں بھی کھڑا ہو جاؤں. تو نیکی کے کاموں میں تنافس ہوتا ہے، یہ گناہ کے کام اس قابل نہیں کہ اس میں تنافس اور مقابلہ ہو. وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا، حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ جس زمانے میں جو ہے وہ حضرت وہاں روڑکی میں سوامی دیانند سرسوتی نے جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ چیلنج کر رکھا تھا. روڑکی کے لوگ جو ہیں حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کہ اس کا جواب دیا جائے، سنان تھے حضرت نے منظور فرمایا. وہاں تشریف لے گئے اور سوامی جی سے مناظرے کی گفتگو، یعنی مناظرہ طے کرنے کے لیے، شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے اپنے آدمی بھیجے. وہ تو بہرحال ادھر ادھر کے بہانے کرتے رہے، مناظرے کی نوبت نہیں آئی، بھاگ گئے بعد میں. لیکن بہرحال جس زمانے میں، جس وقت، جس عرصے میں حضرت کی طرف سے بھیجے گئے حضرت کے نمائندے ان کے ساتھ مناظرہ کی شرائط طے کر رہے تھے، طے کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو دو آدمی گئے تھے. وہ سوامی جی کے کھانے کا وقت تھا، ان کو باہر بٹھایا گیا بیٹھو کہ مجھے فارغ ہو جائیں گے کھانے سے، اس وقت ان کے ساتھ بات ہو جائے گی. اب بہت ساری تھالیاں جا رہی ہے اور کھانا خوب جا رہا ہے آ رہا ہے، یہ لوگ نہیں سمجھے کہ بہت سارے آدمی اندر ہوں گے کھا رہے ہیں. جب کھانے سے فارغ ہوئے اور جن کو اندر کمرے میں لے جایا گیا تو پہلے سوامی جی بہت سارا کھانا پہلے آدمی نے کھایا، تو حضرت کے جو خادم تھے صوفی جی ان کو کہا جاتا تھا، انہوں نے اپنے ساتھیوں نے یوں کہا کہ اگر سوامی جی نے ہمارے حضرت کو مناظرے کا چیلنج کھانے کے اندر کر دیا تو ہار جائیں گے. ان کی سزا تو ایک چپاتی ڈیڑھ چپاتی ہے، یہاں تو دیکھو کئی آدمی کھانے کو کھا سکے اس سے بھی زیادہ کھاتے. یہ لطیفے کے طور پر انہوں نے کہا تھا. وہاں سے آنے کے بعد حضرت کو بھی کسی نے یہ بات پہنچا دی. حضرت نے کہا صوفی جی تم سمجھتے نہیں کہ مناظرہ کس، مناظرہ تو کمال میں ہوتا ہے، صفات کمال جو ہیں ان میں مناظرہ ہوتا ہے، صفات نقص میں جو ناپسندیدہ چیزیں اس میں نہیں. کھانا یہ کوئی صفت کمال نہیں ہے، اسی لیے جب کھانے کا وقت آ جائے نا تو بہت سے شریف لوگ ان کا دروازہ بند کر دیا، کھاتے وقت دروازہ کا کو بند کرواتے ہیں، بھائی کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں. لیکن پھر کیونکہ ایک شریف انسان کی طبیعت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کھانا کھاتے ہوئے اس کو کوئی دوسرا آدمی دیکھے، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر مناظرہ کیا جائے، اور اگر اس میں ہم کو چیلنج کریں گے تو ہم جواب کے لیے ہاتھی کو کھڑا کر دیں گے اپنی طرف سے. خیر ہمارا بات یہ چل رہی تھی کہ یہاں کھانے کے معاملے میں بارا تکلیل تام، دوسری چیز تکلیف سونے کے معاملے بات اس کی چل رہی تھی کہ بھائی کسی کو دیکھ کر کے اس کی پیروی اچھے کام میں ہونی چاہیے برے کام میں نہیں. خیر تو بہرحال ان دونوں چیزوں کے معاملے میں تو حضرت حکیم الامت نور اللہ مرکزہ نے بہت مناسب تدبیر بتا دی. اب باقی دو چیزیں رہ گئی تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو
खाने में कमी करने की सूरत में तो अंदेशा है तो हो सकता है आदमी बीमार हो जाए कमजोरी की वजह से, कम सोने की वजह से हो सकता है कि नींद पूरी हासिल नहीं कर पाया इसलिए तबीयत पर असर पड़ा और बीमार हो गया। लेकिन किसी के साथ बात न करने की वजह से तो पेट में दर्द नहीं होगा ना। कलाम, तकलील कलाम एक ऐसा मुजाहदा है कि उसकी वजह से आदमी की तबीयत कोई ख़राब होने वाली नहीं। इसी तरीके से तकलील इख्तिलात माल अनाम, लोगों के साथ मिलना जुलना कम करना, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि इसकी वजह से आदमी की तबीयत ख़राब नहीं होगी, वो बीमार नहीं होगा। ये मुजाहदे तो लाजिमन करवाए जाते हैं। चनांचे ये कलाम यानी गुफ्तगु को कम करना, ये भी ये ज़बान जो है ना ये अल्लाह ताला की बहुत अजीम है। अल्लाह ताला ने हमें अपने जिस्म के अंदर जिन मुख्तलिफ कुवा और नेमतों से नवाज रखा है उनमें ज़बान बड़ी अहमियत की हामिल है। और बकौल हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहया उल उलूम में इंसानी आज़ा में से हर एक उज़्व, आँख कान ज़बान हाथ पांव शर्मगाह, हर हर उज़्व से क्या क्या गुनाह सादिर होते हैं बहुत तफसील से उन पर कलाम किया है अहया उल उलूम, और हर उज़्व के गुनाह को बयान करने के लिए मुस्तकिल उन्वान कायम किया, वह एक मुस्तकिल रिसाला है किताब के अंदर, और जहाँ उसको बयान करना शुरू करते हैं उसके लिए मुस्तकिल खुतबा अलग, जैसे एक अलग रिसाला आदमी तस्लीम करता है तो उसके लिए अलग खुतबा हुआ करता है, इस तरह तो ज़बान के गुनाहों को बयान करने के लिए भी एक मुस्तकिल उन्वान कायम किया। और वैसे भी दूसरे तमाम आज़ा से सादिर होने वाले गुनाहों के मुकाबले में ज़बान से सादिर होने वाले गुनाहों की तादाद बहुत ज़्यादा, तादाद उसकी ज़्यादा, इसीलिए ऐसे ज़बान से सादिर होने वाले जो जो अमल है उसको अकवाल से अफ़ाल से तो बाकी सारे आज़ा के अमल को ताबीर कर दिया जाता है और ज़बान से सादिर होने वाले अमल को ताबीर किया जाता है अकवाल से, और इसीलिए वहाँ भी जो है वो तशरीह करते हैं शुर्राह हदीस की और कलाम की कि भाई ज़बान से इतनी कसरत से जो है अकवाल सादिर होते हैं जो दूसरा आज़ा से सादिर होने वाले अमाल के मुकाबले में तादाद के अतबार से बढ़ जाते हैं। तो बहरहाल कहने की बात यह है कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस खुतबे में एक अजीब जुमला लिखा है ज़बान के मुतालिक, जुर्मुहु सगीरुन व जुर्मुहु कबीर, कि ज़बान की साइज़ जो है वो तो छोटी है और उसकी शरारतें जो है वो बहुत ज़्यादा है, ज़बान की शरारतें बहुत ज़्यादा है, देखने में बहुत छोटी और उसकी शरारतें बहुत ज़्यादा। इसीलिए हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब सुबह होती है तो आदमी के सारे आज़ा ज़बान के सामने जो है वो गिड़गिड़ाते हैं और उसको यूँ कहते हैं हाथ जोड़ते हैं, गया हम अपनी ताबीर यूँ कर सकते हैं ज़बान के सामने हाथ जोड़ते हैं, कहते भाई तू ठीक रही हो, हमारी सलामती तेरे साथ जुड़ी हुई है, तू अगर सीधी रही तो हम ठीक हैं और अगर तू अगर आड़ी टेढ़ी हो गई तूने कोई बात की तो हमारी सलामती खतरे में पड़ जाएगी, गाली ज़बान देगी और मार खानी पड़ेगी किसको, पीठ को गाल को तमाचा खाना पड़ेगा, तो भला नुकसान दूसरे आज़ा को उठाना पड़ता है। ये ज़बान जो है ये वाकया ये है कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत, लेकिन इस नेमत को इस्तेमाल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और आप अगर अहादीस का मुताला करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जहाँ नसीहत का मुतालबा किया गया कि आप हमें नसीहत फरमाएं, तो आम तौर पर हुजूर से जहाँ नसीहत के मुतालबे किए गए उनमें जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान की हिफाजत की ताकीद ख़ास तौर पर फरमाते, हजरत उक्बा इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा मन नजात या रसूल, कि अल्लाह के रसूल वो कौन सा तरीक़ा है जिसको इख्तियार करके आदमी दुनिया और आखिरत के अंदर नजात हासिल कर सकता है, छुटकारा हासिल कर सकता है, कामयाबी हासिल कर सकता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बातें फरमाई, अमलिक अलैका लिसानका वलयसअका बैतुका वबकी अला खतीअतिका, कि अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखो, अपनी ज़बान को काबू में रखो, तुम्हारा घर तुमको संवोए रखे और अपने गुनाहों के ऊपर रोते रहो। तो देखिए यहाँ नजात हासिल करने के लिए जो तदबीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई उसमें सर फहरिस्त जो है वो ये है عملی کا لئی کا نشان ہے کہ بھائی اپنی زبان کے اوپر قابو رکھو, زبان کو کنٹرول نہ رکھو. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, ایک آدمی نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی, اذنی و اوجی, کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے اور مختصر نصیحت کیجئے. اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائی, اذا قمت فی الصلاۃ فصل صلاۃ مودین ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا واجمی الایاس مما فی ایدی الناس. پہلی بات تو یہ فرمائی کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسے آدمی جیسی نماز پڑھو جو دنیا کو الوداع کہہ رہا ہو, یعنی جو آدمی یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. آدمی اپنی زندگی کی آخری نماز جس نماز کو سمجھ رہا ہو اس کو جس طرح دل لگا کر پڑھے گا, ہر نماز کو جب پڑھنے لگو اسی انداز سے پڑھ سکے. اور دوسری نصیحت جو فرمائی, ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا, کہ کوئی ایسی بات آپ اپنی زبان سے نہ نکالو جس کے متعلق کل تمہیں معذرت پیش کرنی پڑے. یعنی ابھی تم نے کوئی بات کہی, بعد میں لوگوں نے آپ کو متوجہ کیا تو مولانا آپ نے یہ جملہ کہا, کہ اچھا میں نے ایسا کہا بھول ہو گئی, تو بھائی ایسی بات پہلے سے نکالی کیوں زبان سے کہ بعد میں اس پر آپ کو معذرت پیش کرنا پڑے, شمع یاچنا کرنی پڑے. پہلے ہی سے سوچو سوچو. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, تولو اور تول کر بولو, یعنی جو بات بھی بولنے جا رہے ہیں وہ بولنے سے پہلے آپ اس کو سوچ لیجئے کہ میں جو بات بولنے جا رہا ہوں وہ کیا ہے اس میں. اس لیے کہ آدمی, حضرت فرماتے ہیں کہ آدمی کا کوئی بھی کام یا کوئی بھی بات اس کی ہوتی ہے انسان کی, کوئی بھی قول اور فعل یا کوئی بھی بات اور کوئی بھی کام جو ہے وہ ہر کسی نہ کسی مقصد کے ماتحت ہوتا ہے. انسان کو اللہ نے عاقل بنایا ہے تو بغیر مقصد کے تو نہیں, بغیر مقصد والا کام تو پاگلوں کا ہوا کرتا ہے, جانوروں کا ہوا, جانور بھی بغیر مقصد کے تو نہیں کرتے, پاگلوں کا ہی کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال اس کی کوئی بھی بات کوئی بھی جو ہے کوئی بھی کام بغیر مقصد کے نہیں, بغیر مقصد کے ہوا تو وہ فضول کہا جائے گا. تو اب آپ جس مقصد کے لیے بولنے جا رہے ہیں وہ مقصد کیا ہے سوچ لیجیے, اس میں کیا فائدہ ہے دنیا یا آخرت کا. تو اگر اس میں کوئی مقصد نہیں ہے تو یوں سمجھو کہ یہ تو فضول, یا مقصد ہے لیکن کوئی مفید نہیں ہے تو وہ بھی فضولی کی طرح. تو بہرحال خوب سوچ لو اس بولی جانے والی بات کے متعلق, اور سوچنے کے بعد جب یہ فیصلہ ہو کہ ہاں اس کے بولنے میں ہمارا فائدہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی سوال کوئی بات پوچھی جاتی تھی تو دیر تک خاموش رہے. کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ سے جب کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو آپ دیر تک خاموش رہتے ہیں اور اس کے بعد جواب دیتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا میں یہ سوچتا ہوں کہ بھائی چپ رہنے میں سلامتی ہے یا جواب دینے میں فائدہ ہے, فائدہ کس میں ہے یہ میں سوچتا ہوں, اس سوچنے میں دیر لگ جاتی ہے, اس کے بغیر آپ جواب نہیں دیں. حقیقت تو یہ ہے کہ بھائی اپنی زبان کو بہت زیادہ احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. بخاری ہی کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ آدمی اپنی زبان سے کوئی کلمہ اللہ کی خوشنودی اور رضامندی والا بولتا ہے, ولا یبالی بہا, جس وقت بول رہا ہوتا ہے بولنے والے کو اپنے اس بولے جانے والے اس جملے کے متعلق کوئی پرواہ نہیں ہے نا, اس کو خیال بھی نہیں ہوتا, اس کو یہ گمان نہیں ہوتا کہ میں جس جملے کو بولنے جا رہا ہوں وہ ایسا اہمیت کا حامل ہے, بے پرواہی کے ساتھ وہ غفلت کے ساتھ اپنی زبان سے بولتا ہے, لیکن وہ جملہ ہوتا ہے اللہ کی خوشنودی والا, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کے مراتب کو بلند فرماتے ہیں. اور کبھی آدمی اپنی زبان سے کوئی جملہ اللہ کی ناراضگی والا, تو جس وقت وہ بول رہا ہوتا ہے لا یبالی بہا, اس بولنے والے کو اس کا خیال اور گمان بھی نہیں کہ میں جس جملے کو اپنی زبان سے ادا کرنے جا رہا ہوں وہ اتنا خطرناک ہے, لیکن جب بولتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کو اتنا گہرائی میں ڈال دیتے ہیں جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان میں فاصلہ ہے ایک جملے کی وجہ سے. اور ویسے بھی ہم اور آپ جانتے ہیں ایمان اور کفر کو ظاہر کرنے والی بھی تو یہی زبان ہے. 70 سال کا کافر اگر ہے, 100 سال کا کافر اگر وہ ایمان لائے گا تو ایمان لانے کے لیے کیا کرے گا, وہ اپنی زبان سے کلمہ شہادت پڑھے گا, تو کلمہ شہادت پڑھ کر کے گویا جو 100 سال کا کافر ہے وہ جنت میں جاتا ہے, اور ایک مومن ہے وہ اپنی زبان سے اگر کلمہ کفر نکال رہا ہے تو اس کی وجہ سے وہ کیا بن جائے گا؟ یہی زبان جنت میں بھی لے جاتی ہے اور یہی زبان آدمی کو جہنم میں لے جانے کا بھی ذریعہ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بخاری شریف کے اندر ارشاد ہے کہ من یضمن لی ما بین لحیی ہے وما بین رجلی ہے اضمن لہ الجنہ. جو آدمی مجھے گارنٹی دے اپنے اس عضو کی جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان, اور اس عضو کی جو دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ, کہ ان دونوں اعضاء کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کرے گا, گویا اگر کوئی آدمی مجھے اس کی گارنٹی دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صحیح استعمال پر جنت کی ضمانت لی, گارنٹی دی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے روز بہت سارے لوگ جہنم کے اندر اوندھے منہ اس زبان کی کٹی ہوئی کھیتی کی وجہ سے ڈالے جائیں گے. یہ زبان ہماری قینچی کی طرح چلتی ہے. جس وقت ہم بول رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی خیال بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں, لیکن یہی زبان پھر آدمی کو جہنم میں لے جائے. قیامت کے روز جب نامہ اعمال پیش ہوگا نا, ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ سب اللہ کے یہاں نوٹ ہوتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو بات آدمی اپنی زبان سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ چوکس مقرر ہے جو اس کو نوٹ کرتا ہے. اور کل کو قیامت کے روز جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے سب چیز اس کے اندر درج شدہ ہوگی. آدمی اس کو دیکھ کر کہے گا مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس نوشتے کو کیا ہو گیا ہے کہ کسی چھوٹی بڑی چیز کو اس نے چھوڑا ہی نہیں, سب اندر ہو جائے. ہم جو جملہ بولیں گے ہر چیز اس کے اندر محفوظ ہے. اسی لیے اکابر کے ہاں زبان کے استعمال کے معاملے میں حفاظت کا بڑا اہتمام تھا. بڑے بڑے حضرات صحابہ, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون ہوگا, حضرات انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مشکات میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو پکڑ کے مروڑ رہے ہیں. میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ حاضر الذی اوردنی الموارد, ارے یہی تو ہے جس نے مجھے مصیبتوں میں ڈالا. وہ آدمی کو مصیبتوں میں اور آفتوں میں ڈالنے والی کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ وہ اپنے منہ میں کنکر رکھتے تاکہ بلا ضرورت بولنے کی نوبت نہ آئے. گویا یہ قسم کا لاک, آج کل لاک نکلے ہر چیز کا لاک ہوتا ہے, تو زبان کا لاک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہم کو کہ منہ میں کنکر رکھو, اگر بغیر سوچ ہوئے تو کنکر اندر چلا جائے. تو گویا یہ لاکر اس کو تالا لگایا, تالے کی ضرورت تو ہم کو ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کے استعمال کرنے میں کے معاملے میں اتنی زیادہ احتیاط فرما رہے ہیں کہ اپنے منہ میں کنکر رکھتے ہیں. یہ زبان معمولی چیز نہیں ہے, اس کی حفاظت بہت زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. ربیع ابن خثیم ایک بہت بڑے تابعی ہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں زہد کے اعتبار سے ان کا مقام بہت اونچا ہے, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بڑی محبت فرماتے تھے. بلکہ لکھا ہے کہ جب وہ آتے تھے مجلس میں تو ان کو اپنے پاس بٹھاتے تھے اور دوسرے لوگوں کو دور کر دیتے تھے اور ان سے بات کرتے تھے, اور جب بھی ان کو دیکھتے تھے حضرت ابن مسعود یہ جملہ فرماتے تھے لو رآک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حبک, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھتے تو ضرور تم سے محبت کرتے. زہد ان کا مقام بڑا اونچا تھا. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ 20 سال تک دنیا کی کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالتے. صبح کو جب بیٹھتے تھے تو اپنے پاس کاغذ قلم اور دوات لے کر کے بیٹھتے تھے, جو بولتے تھے اس کو لکھ لیتے تھے, اور شام کو اس کو دیکھ کر کے اپنا جائزہ لیتے تھے, اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ کوئی بات جو ہے فضول تو بلا ضرورت تو یا میں نے اپنی زبان سے نہیں نکالا. حضرت منصور ابن معتمد بہت بڑے محدث ہیں, 40 سال تک عشاء کے بعد کوئی بات نہیں. ویسے بھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بات کرنے سے منع فرمایا. حضرات محدثین کتب حدیث میں مستقل باب السمر بادل عشاء, یہ باب کا عنوان قائم کرتے ہیں یہ مسئلہ بتلانے کے لیے. ایک چونکہ عربوں کے اندر وہاں اس زمانے میں بجلی تو تھی نہیں, تو اندھیری راتیں تو اندھیری رہتی ہیں, لیکن جو چاندنی راتیں ہوتی تھی تو عربوں میں رواج تھا کہ چاندنی راتوں میں رات کو روشنی ہونے کی وجہ سے مجلسیں کرتے تھے, بیٹھ کے باتیں کرتے تھے, اسی کو سمر سے تعبیر کیا جاتا ہے. سمر کہتے ہیں چاند کی روشنی کی. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا, عشاء کے بعد آپ بات کیوں, عشاء کے بعد بات کرو گے تو صبح اٹھنے میں کیا ہوگی دشواری. آپ دیکھ لیجیے, آپ مسلمانوں بہت سی آبادیوں میں آپ گزریں گے, مسلمانوں کے محلوں میں سے گزریں گے تو وہاں رات کو 12-1 بجے تک جو ہے پھٹکے اور جو ہے قہقہوں کی اور شور باتوں کی آوازیں آ رہی ہیں, اور غیر مسلموں کے محلوں سے گزرو گے عشاء کے بعد وہاں بالکل سننا, صبح جلدی وہاں ان کے محل سب اٹھ جاتے ہیں, اور مسلمان جو ہیں وہ 10 بجے تک پڑے ہوئے. جو چیز ہماری تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو جو تعلیم دی تھی اور جیسی تربیت فرمائی تھی وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. یہ جلدی سو جلدی اٹھو, اور اجازت ہے اگر بات کرنے کی تو دینی بات کرنے کی اجازت ہے. اسی لیے فقہا اس کو بتلاتے بھی ہیں, دوسری کسی بات کرنے کی شریعت اجازت دیتی نہیں ہے. تو بہرحال یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زبان کے استعمال کے معاملے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی. فضول گفتگو وہ تو پہلے بھی میں بتلا چکا ہوں, من حسن اسلام ہمارے ترک ہو مالا, یعنی کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے. حضرات یا اسلاف تو کوئی جملہ اپنی زبان سے بے سوچے نکل گیا تو اس پر اپنا اتنا سخت محاسبہ کرتے تھے, اور محاسبہ کرنے کے بعد اتنی سخت اپنے آپ کو سزا اپنے لیے تجویز کرتے تھے. حضرت حسان ابن ابی سنا تابعی ہے, بڑے بزرگ ہیں. ایک مرتبہ گزر رہے تھے ایک جگہ پر, ایک نیا مکان بنا ہوا دیکھا تو اپنے ساتھیوں سے پوچھتی یہ کب بنا, پوچھنے کو تو پوچھ لیا لیکن مان ان کو یہ احساس ہوا کہ میں نے یہ سوال فضول کیا, اگر اس کا جواب مل بھی جاتا ہے تو میری دنیا یا آخرت کا کیا فائدہ. چنانچہ فوراً وہ اپنے نفس کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں تو نے یہ سوال کیوں کیا فضول, جس میں نہ تیرا کوئی دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا, اس کی سزا میں 1 سال کے روزے رکھوں گا. اس ایک جملے پر, کوئی گناہ کا کام جملہ نہیں, اس ایک جملے پر 1 سال کے روزے. حضرت اسی طرح ایک اور بزرگ ہے رباح قیسی, ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اپنے ایک دوست سے جو ہے ملنے کے لیے گئے. مالک ابن زہرم کہتے ہیں کہ رباح قیسی عصر کی نماز کے بعد ہمارے گھر تشریف لائے, پوچھا تمہارے ابا کا, ہم نے کہا سو رہے ہیں, انہوں نے کہا یہ کوئی سونے کا وقت نہیں, اور تشریف لے گئے. ان کے جانے کے بعد گھر والوں کو خیال ہوا کہ بڑے آدمی تھے, ابا سے ملنے کے لیے آئے تھے, ذرا پوچھ تو لو تاکہ ہم ان کو اٹھا دیں اگر ضرورت ہو. تو ہم نے ان کے پیچھے آدمی بھیجا تو بڑی دیر کے بعد وہ آدمی آیا, وہ کہنے لگا ان کو تو میری بات سننے کی فرصت ہی نہیں تھی, وہ تو اپنے جی جی سے یہی باتیں کر رہے تھے, تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ سونے کا وقت ہے, تجھے کیا معلوم آدمی کی کیا ضرورت ہے, ہر آدمی کی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں, اس کے لیے ہو سکتا ہے کسی وقت سونے کا وقت ہو. اور پھر یہ ہے کہ تو نے اس طرح کی فضول بات کیوں کی. بس وہ اسی طرح کرتے کرتے جب وہاں قبرستان پہنچے اور پھر اپنے نفس کو یوں کہتے ہیں اس کی سزا میں 1 سال تک میں زمین پر لیٹوں گا نہیں, سوؤں گا نہیں, الا یہ کہ بیمار ہو جاؤں, کہ اس بیماری کی وجہ سے سوئے بغیر چارہ کار نہ ہو. تو گویا 1 سال تک نہ سونے کی سزا اپنے آپ کو دینا اس ایک جملے پر. یہ حضرات یعنی فضول بات فضول کام ان کے یہاں تھا ہی نہیں. حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آدمی گیا ان کے پاس, او کمرے اوپر چھت پر دیکھا کہ چھت کی جو کڑیاں ہیں وہ بڑی ولی گجراتی میں بڑی بولتے ہیں, تو لکڑیاں جو ہوتی ہیں تو اس کڑی میں سے ایک کڑی ٹوٹی ہوئی تھی. حضرت یہ کڑی ٹوٹی ہوئی ہے, 20 سال سے میں نے دیکھا ہی نہیں, اوپر ان کو فرصت نہیں دی. ایسی فضول نگاہ اٹھانے کی بھی فرصت, اور ہمارا کام تو یہ کہ جہاں سلام پھیرا تھا ایک اسی جا کے وہاں بیٹھے, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. یہ ہم نے اپنا مزاج اور اپنی طبیعتیں ایسی بنا لی ہیں کہ بس وہ ہر وقت گناہوں میں ہی مشغول رہتی. کلام بھی ہمارا اسی انداز, کہ یہ بولنا جو ہے ایک واقعہ یہ ہے کہ اس بولنے کے نتیجے میں आदमी जो है बहुत सारे गुनाहों का शिकार हो जाता है। जबान से झूठ आदमी बोलता है, तोहमत लगाता है, रीबत, रीबत तो कहीं गई, रीबत तो ऐसा मालूम होता है क्या हमारे माशरे का एक जुज्वे लाए मुफक्कल। और एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा रीबत के मुताल्लिक, तो जिक्रों का खाक अभिमायक रहो। हुज़ूर ने जवाब में फरमाया तुम्हारा अपने भाई को ऐसे अंदाज से उसका तज़किरा करना जो उसको नागवार हो, पसंद हो। तो फिर उसने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल वो बात अगर उसके अंदर मौजूद है तो? तो मौजूद है तो ही तो गीबत है, मौजूद नहीं है तो ये बोहतान कहलाएगा। आज हमारा हाल ये है कि आप कोई गीबत कर रहा होता है, कोई कहे भाई गीबत, अरे मौल साहब ये है बड़े झड़ने के साथ। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि लोग बाद में कुफरिया की चीज़ करते हैं उनको एहसास भी नहीं, जगह जब जो आदमी जब उसको यूँ कह रहा है गीबत है, उसके जवाब में जब ये यूँ कह रहा है कि इसमें है, भाई है तभी तो गीबत है। तुम जो बात तुम कह रहे हो वो नुक्स वो बुराई उसमें मौजूद है तभी तो गीबत है। गोया तुम ये कह करके यूं कहना चाहते हो कि मेरा ये अमल क्या है दुरुस्त और जायज़ है। तो जिस काम को कुरान ने हराम कर दिया भला यक्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरीतुहु, गोया गीबत को कितनी बुरी मिसाल दी कुरान पाक ने दे करके समझाया जैसे कोई आदमी अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा, गोश्त वो भी मुर्दार का, और कौन मुर्दा, अपने मुर्दार भाई का गोश्त, इंसान और इंसान में भी अपने भाई का गोश्त, ये कितना खतरनाक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जीना से भी ज़्यादा सख्त बताया, जीना से ज़्यादा सख्त इसलिए बताया कि जीना जो है वो यकीनन हराम काम है लेकिन उसके उसका हुकूक लिबास से ताल्लुक नहीं है। एक आदमी जीना करता रहा जिंदगी भर और बाद में जब उसको अपनी इस गलती का एहसास हुआ, अल्लाह के सामने रो धो करके तोबा कर ली, रात की तन्हाइयों में उसकी तोबा मुकम्मल हो गई। इसकी इस तोबा के मुकम्मल होने के लिए किसी दूसरे के पास माफ़ी मांगने जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जिसने गीबतें की थी वो अगर तोबा करेगा तो जब तक कि जिसकी गीबत नहीं की, जिसकी गीबत की उससे जहाँ तक माफ़ न करवा लें वहाँ तक ये तोबा मुकम्मल होने वाली है। इसलिए इसी गीबत को जो है अशद्द मिन ज़िना करार दिया गया। बहरहाल ये ज़बान जो है कि अल्लाह ताला की अजीब व गरीब नेमत। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब उस्मानी दामत बरकातुहु फरमाते हैं अल्लाह ताला ने देखो इस ज़बान के अंदर और दिमाग में ऐसा कॉन्टेक्ट और ऐसा रिश्ता कायम कर दिया कि आदमी के दिमाग में एक बात आई और ज़बान पर जारी हो गई। यानी गोया अपने दिलो दिमाग में आने वाली इन बातों को अपनी ज़बान से अदा करने के लिए ज़र्रा बराबर भी कोई बीच में फसला नहीं, इरादा हुआ तो ज़बान चालू। अगर ऐसा होता कोई बटन रखा जाता कि बटन दबाओ और फिर तुम्हें तुम जो तुम्हारे दिल और दिमाग में जो चीज़ मजमून आ रहा है उसको अपनी ज़बान से अदा कर, तो क्या इतनी देर का जो फसल होता ना, इतना डिस्टेंस होता उसको भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, बेचैन हो जाता। हज़रत ने फरमाया एक जगह उनका जाना हुआ, वहाँ एक आदमी को देखा, कहा मुझे बड़ी इबरत हुई उसको देख करके कि उसके जो है उसकी ज़बान चलती थी लेकिन उसके गले में कोई ऐसी बीमारी थी कि ज़बान के चलने के बावजूद आवाज़ नहीं निकलती थी। तो डॉक्टरों ने जो है उसके गले में सुराख करके कोई 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 छोटी सी मशीन दी थी कि जब बोलने का वक्त आता था तो वो यहाँ लगा लेता था और दबाता था जिससे आवाज़ निकलती थी। क्या जानवर कोई इंसानी आवाज़ तो थी, बच्चे तो उसको सुनकर हंसते थे, लेकिन बहरहाल किसी न किसी तरह इस तरीके से वो अपने माफी ज़मीर को अपनी बात को लोगों तक पहुँचा देता था। क्या मैं उसकी बेचैनी को देखता, एकदम उसके दिल में कोई मजमून आता था तो उसका चेहरा जो है एकदम जो है बेचैन सा हो जाता, क्यों कि वो फौरी तौर पर उसको अदा नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला ने हमारे दिलो दिमाग में आने वाले मजामीन को फौरी तौर पर अदा करने के लिए ज़बान के साथ दिलो दिमाग का जो रिश्ता कायम किया और उसमें कोई ताखिर नहीं, हमें उन्हें इरादा किया और ज़बान जारी हो गई। कि अल्लाह की कैसी अजीब नेमत, और अजीब नेमत है ज़बान भी कि बस वो चल रही है, उसमें न तो आपको सर्विस कराने की ज़रूरत है, न तेल डालने की ज़रूरत है, न ओवरहॉलिंग कराने की ज़रूरत है, न उसका कोई पुर्जा पार्ट्स बदलने की ज़रूरत है, चल रही है। जब से आदमी बोलना सीखता है मौत तक, दूसरे आज़ाद तो बुढ़ापे में जवाब भी दे जाते हैं, है ना, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, कान की सुनने की सलाहियत घट जाती है, टांगों की चलने की सलाहियत में कमी आ जाती है, लेकिन ज़बान की बोलने की सलाहियत तो मैं समझता हूँ बढ़ जाती है बुढ़ापे में, बूढ़े लोग दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ते हैं। तो बहरहाल یہ جو ہے زبان یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب نعمت ہے, اس کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے. آدمی نہ بولے, خاموش تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ والا مسلک اختیار کرے کہ جب کوئی بات آئے بولنے کا وقت تو پہلے سوچ لے کہ میرا فائدہ کس میں ہے, بولنے میں یا خاموش رہنے میں, فیصلہ کرنے کے بعد ہی آگے بڑھے. یہ جو بات تقلیل کلام بہت اہمیت رکھتا ہے. ہمارے بعد بزرگ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ متعلق بتلایا, ایک مرتبہ حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے ہیں, دیوبند کے رہنے والے تھے, حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب. عام طور پر ہمارے مدارس کی جو ہے سنن ابو داؤد کی سند جو ہے وہ حضرت شیخ الہند تک اکثر اساتذہ کی انہیں کے واسطے سے پہنچتی ہے. بڑے مادرزاد کر دیتے, مادرزاد کر ان کا برا گھرانہ ہی وہ اس طرح کا ہے. تو بہرحال تو ان کے متعلق حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے فرمایا, مولوی صاحب آپ تو عربی میں بات کریں گے, آپ تو عربی میں بات کریں گے. اب عربی میں بات, اب بات کرنے کا تو وقت آتا, تو حضرت فرماتے پوری مجلس سے بہت کم حضرت کو بھی بولنے کے لوگ, ہم اور آپ لوگ عربی پڑھتے پڑھاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں, لیکن چونکہ بولنے کا کی مشق نہیں کی ہے, پریکٹس نہیں کی ہے, اس لیے بولنا ہمارے لیے مشکل ہے, سب سمجھتے ہیں اس کے باوجود تو بہت کم بولنے کی نوبت آئی. تو حضرت سے فرماتے میں نے آخر میں پوچھا, حضرت آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا دیکھو ہمارا حال تو اس مسافر جیسا ہے جو کسی سفر کے لیے نکلا, بہت سارے پیسے ساتھ لے کر کے نکلا تھا, لیکن ہم نے اپنے روپیوں کو اس نے یوں ہی جو ہے گنوا دیا, بلا ضرورت چیزیں خریدتی ہوں, یہاں تک کہ اب بہت کم پیسے اس کے پاس رہ گئے اور ابھی منزل تو بہت دور ہے. اب یہ سوچتا ہے کہ ان جو میرے پاس بچے ہوئے پیسے ہیں ان کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر سنبھل کر کے استعمال کروں. ہمارا حال یہی ہے. بہرحال یہ جو ہے نا, یہ ہم زبان کو استعمال کرنے کے معاملے میں بہت زیادہ ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں, وہاں حضرت کے یہاں بڑی طاقت, ہمیشہ حضرت اپنی زبان مبارک سے یہی اعلان, بھائی کھاؤ پیو سو لیکن باتیں مت کرو. حضرت کی طرف سے بڑی طاقت بات. ہمارے یہاں تو ابھی تراوی ختم نہیں ہوئی ہے, مجلسیں لگ گئی یہاں اس دیوار کے پاس, اس دروازے کے پاس, ادھر اس کے بالکنی کے اندر, چار آدمی ادھر بیٹھے, آٹھ آدمی ادھر بیٹھے, دوسرے کے ساتھ. یہاں اعتکاف کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے, یکسوئی تنہائی حاصل کرنے کے لیے آئے. اگر یہیں آ کر کے ہم جو ہے اس طرح مجلس بازی کریں گے تو اعتکاف کا مقصد تو بہت ہوگا, یہاں کسی سے بات کرنی ہی نہیں. ہاں دیکھا, ایک مالیگاؤں کے ساتھ تھے اس زمانے, وہ انہوں نے جو ہے نا اپنے گلے پر میں سلٹ لگا رکھی تھی, اس پر لکھ رکھا تھا میرے ساتھ کوئی بات نہ کرے. تو حضرت خواجہ صاحب کے متعلق ہے ان کے حالات میں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بولنے سے منع کر دیا تو اپنے گلے میں تختی لگا دی تھی. تو بہرحال ہمیں ضرورت ہے ہم گلے میں تختی لگا دیں تو میرے ساتھ کوئی بلا صرف بات مت کرے, ہم ہی خود کرتے ہیں. تو اپنے اوقات کو صحیح گزارنے کے لیے کہ باتوں سے بہت زیادہ, اور یہ خالی یہاں رمضان کی چیز نہیں ہے, رمضان کے علاوہ بھی ہمیں اپنا مزاج, کیونکہ میں نے جیسا کہ بتایا ہم اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے ایسے عادی بن گئے کہ ہم اعتدال کی راہ پر قائم نہیں ہیں. جب بھی ہماری کوئی مجلس ہوتی ہے تو مجلس غیبت سے, تہمت سے, اور اسی طریقے سے کسی کے استحضاء اور ٹھٹھے سے, اور کسی کے اوپر جو ہے بلا بہتان لگانے سے, اور اسی طرح چغلی وغیرہ سے خالی کوئی نہ کوئی گناہ زبان کا ہماری زبان سے ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا غیبت, بہت سے تو جو ہے غیبت سننے کا, جس طرح غیبت کرنا ہمارا حرام ہے سننا بھی, بہت سے ہمارے ساتھی دوست جو ہے شکایت کریں, ان کو کہا کرتا کہ اپنی زبان کی حفاظت غیبت سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ مجلس بازی کسی کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت, اب کا ذرا دوسرے کی دل جوئی کرنی دل شکنی نہ ہو. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جملے بنانے میں بڑے ماہر تھے, حضرت فرماتے دوسرے کی دل شکنی سے بچنے کے خاطر اپنی دین شکنی کرنے کی ضرورت نہیں, دین شکنی وہ دل شکنی ہے اور یہ دین شکنی کہ دوسرے کے دل کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اپنے دین کو توڑنے کی ضرورت, یہ کوئی دل گویا کسی کی دل جوئی میں گناہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ آج ہم نے گناہوں کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی, آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ کی نافرمانی جہاں ہوتی ہو تو بڑے سے بڑا کام آدمی چھوڑنا چاہیے. یہاں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اوقات کو اپنی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی عادت ڈالیں, اور یہی نہیں بلکہ یہاں سے جانے کے بعد بھی ایسا مزاج ہونا چاہیے. اس مجلس بازی نے ہی جو ہے نا ہمیں, خاص کر کے ہمارا اہل علم طبقہ جو ہے نا, اس کو تو اسی نے خراب. میں کہا کرتا ہوں کہ مولوی اگر دو لوگ دو چیز کی حفاظت کر لیں, زبان کی اور آنکھ کی, تو ولی بن جائے. طلبا کو بھی کہتا ہوں ان دو چیزوں کی اگر حفاظت کر لیں تو ولی, اور جو چیز اتنی ضرورت ہوئی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی اس زبان کے معاملے میں زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو اللہ اس پر عمل کا اہتمام فرمائے. باقی الحمد للہ رب العالمین. ایک واقعہ کہنا چاہتا تھا, بھول گیا. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, غزوہ احد کے موقع پر ان کے کارنامے مشہور ہیں. تو ایک مرتبہ بیمار ہوئے, بیماری میں ان کا چہرہ بہت زیادہ روشن تھا. جو لوگ عیادت کے لیے آئے ان سے کہا, حضرت آپ کا چہرہ تو بہت روشن ہے. تو کہا, میرے پاس کوئی ایسا عمل تو ہے نہیں جس پر میں اعتماد کروں. البتہ دو باتیں ہیں, میں کوئی فضول بات اپنی زبان سے نکالتا نہیں, اور کسی مسلمان کے متعلق اپنے دل میں میل نہیں رکھتا. فضول بات سے اپنے آپ کو بچانا بہت اہمیت رکھتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.